السلام علیکم، آپ سب کو رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ روزے رکھوائیں اور بہترین عبادت کی توفیق عطا کریں. آپ میں سے کچھ لوگوں سے معذرت، فیس بک پر جو ہمارا ایونٹ بنا ہوا تھا اس میں ٹائمنگز غلطی سے 11 o'clock ہو گئے تھے، ورنہ جو فلائر پر ٹائمنگ ہم نے دیے تھے وہی ٹائمنگ ہمارے تھے، 11:45 ہم نے شروع کرنا تھا. چلیے شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بک لیٹس دیے گئے ہیں، اور یہ بک لیٹ جو ہے اس میں سورۃ الکہف پوری مکمل عربی ٹیکسٹ کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو پیجز ہم نے بلینک دیے ہیں، دو خالی پیجز آپ کو دیے ہیں لائنز والے، وہ آپ کے نوٹس بنانے کے لیے دیے ہیں، اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس مرتبہ اپنا یہ رمضان کا جو 20 دن کا یہاں پر سورۃ کہف کا سیشن اٹینڈ کریں گی، اس کو آپ ایک کورس کی طرح اٹینڈ کریں تاکہ یہ چیز آپ کے ساتھ رمضان کے بعد بھی باقی رہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدواتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام، اما بعد، اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کئی احادیث جو ہیں وہ الحمدللہ یاد ہوں گی، اور کئی احادیث آپ نے سنی ہوں گی. سورۃ الکہف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتے ہیں. آپ کو جو ہم نے بک لیٹ دیا ہے اس پہ ہم نے سورۃ الکہف کے نیچے اس کو ایک ٹائٹل بھی دیا ہے، وہ ٹائٹل ہم نے دیا ہے احیاء السورتی فی رمضان. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اس سورت کے ریوائول کے اوپر گزاریں. یقیناً دورے قرآن اٹینڈ کرنا، پورے قرآن کا لفظی ترجمہ سننا، اور کہیں کہیں اس کی بریف ایکسپلینیشن سننا، وہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے، لیکن کسی سورت کو ان ڈیپتھ سمجھنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات کے مطابق انسان کے دل کا غبار دور ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے طبرانی میں، آپ نے فرمایا ما من القلوب قلب الا ولها سحابۃ، کوئی بھی ایسا دل نہیں ہوتا جس پر بادل نہ ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیرابل بتا رہے ہیں، ایک تمثیل دے کر بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی دل نہیں ہوتا جس پر بادل نہ ہوں. آپ نے فرمایا کا صحابۃ القمر، بالکل جیسے چاند پر بادل آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کل بھی کوشش کر رہی ہوں گی چاند دیکھنے کی، تو کافی بادل جو تھے اس وقت، ہوا بھی تھی اور بادل بھی تھے، تو بادل آپ کو بہت تیزی سے موو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ بادلوں کی موومنٹ میں چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چاند پر بادل آ جاتے ہیں اسی طرح دلوں کے اوپر بھی بادل آ جاتے ہیں. اور آپ نے آگے فرمایا اذا علته صحابۃ اظلما، جب چاند کو بادل ڈھانپ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، روشنی چھپ جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تَجَلَّتْ عَنْهُ أَضَاءَ، اور جب بادل آگے موو کر جاتے ہیں تو چاند دوبارہ سے روشن نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی اس صحیح حدیث میں دی ہے، اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی چاند لیتا ہے اور اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے اندر، ہمیں یہ سائنس معلوم ہے. انسان کا دل، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرح ایک روشنی رکھی ہے. ہم یہ روشنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک یہ روشنی ہمیں بائی برتھ دی گئی ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت یہ روشنی ایمان کی ہر انسان کے اندر ڈال دی گئی تھی. تو ایک ہماری جو روح ہے وہ نور کی شکل میں ہے، وہ روشنی کی شکل میں ہے. تو یہ دل کے اندر ایک لائٹ ہے، اور اوپر سے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کو انٹرنلائز کرتے ہیں تو یہ آپ کی روشنی بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو آج جیسے چاند ریفلیکٹ کرتا ہے اور روشنی لیتا ہے سورج سے اور روشن ہو جاتا ہے، وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ روشنی دی ہے ایمان کی، اللہ کی اکنالجمنٹ کی، وہ بھی روشن ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نور، وہ روشنی، وہ روح کی چمک متم پڑ جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف اندھیرا ہو گیا. تو یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل سب کو دیے، اللہ نے روح سب کو دی. جو زندہ ہے اس کے پاس روح ہے، اور جس کے پاس روح ہے اس کو ریکگنیشن آف ون سنگل لارڈ ہے. اس لیے کہ انسان چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے عیسائی ہو، یا چاہے جیو ہو یا مسلمان ہو، وہ جانتا ہے اس کے اندر بلٹ ان ہے کہ ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جس کو آپ عہد الست کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، تو ہم سب نے کہا تھا، اور اس وقت صرف مسلمان تو نہیں تھے، ہم سبھی کھڑے ہوئے تھے، ساری انسانیت گرینڈ گیدرنگ تھی، سب نے کہا تھا قالو بلا شاہدنا، کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک نور رکھا ہے، اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم رکھا ہے، لیکن ہر دل اس نور کو باہر ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنے کردار میں. وہی دل اس نور کو اپنے کردار میں ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر گناہوں کے بادل گہرے نہیں چھائے ہوتے. تو یہ جو گہرے گناہوں کے بادل ہوتے ہیں، یا ہماری خطاؤں کے، یا ہماری غفلت کے بادل ہوتے ہیں، یہ ہمیں اصل میں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہر ایک کے پاس دل ہے، ہر ایک کے پاس عقل ہے، لیکن سب کیا اپنی عقل سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں؟ نہیں پہچان پاتے نا. سب کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس کان ہیں، سب کے پاس ضروریات کی، زندگی کی ضروریات کی فیسلٹیز ہیں، سب کے پاس لگژریز آف لائف ہیں. ابھی بھی ہم اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں، ہم اپنے اپنے خاندانوں میں اور اپنے اپنے دوستوں کے سرکل میں دیکھ لیں، کیا سب لوگ قرآن کی کلاسز میں پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کرنے کی کوشش کر لے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا تو 12 بجے بھی چلتی ہے، ابھی بھی آپ باہر چلی جائیں تو ہوا تو چلی رہی ہے، ہوا تو دوپہر کے 3 بجے بھی چلتی ہے، لیکن وہ جو باد صبح ہوتی ہے جس کو نسیم السحر کہتے ہیں، صبح کی ہوا، کول بریز، جو مارننگ بریز چلتی ہے. آپ کبھی دیکھیں جس وقت سورج سن رائز ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ ذرا باہر اپنے باغ میں نکل جائیں، فریش ایئر میں جائیں، وہ جو آپ کو اس وقت ہوا کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ جو آپ کو ہوا میں اس وقت سافٹنیس محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کو اس وقت کبھی بھی نہیں ہوگی اگر آپ جائیں گی تو. اگر آپ بظاہر ہوا وہی چل رہی ہوگی. تو انسان دیکھنے میں ہم سب ایک جیسے ہیں. اس وقت ہم بھی اس چھت کے نیچے جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، ہم سب اللہ کی بندیاں ہیں، ہم سب کے دل ہیں، ہم سب کے اندر روحیں ہیں، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں. لیکن ہم سب کے ایمان کی کیفیت کیا الگ الگ ہوگی، یا ہم سب کے ایمان کی کیفیت ایک ہی جیسی ہے؟ ہم سب کے ایمان کی کیفیت بالکل الگ الگ ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بنائے ان سب کے اپنے اپنے، اور اگر ہم صرف مسلمانوں پر فوکس کر لیں تو جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی ٹائپ کے، اتنے ہی کیٹیگریز کے ایمان ہیں، اتنے ہی لیول کے ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دل دیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس دل کو صاف رکھے تاکہ یہ دل رب کو پہچان لے، اس کے اوپر گناہوں کے جو بادل آتے ہیں اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوچ، تفکر، تدبر، تأمل، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھنک، ریفلیکٹ، پونڈر اینڈ کمپریہینڈ. اب آپ عربی میں سوچیں اس کو تو وہ کیا ہوگا؟ تفکر، سوچنا، تأمل، پونڈر کرنا، تھوڑا اور گہرائی میں سوچنا، تدبر، ریفلیکٹ کرنا. اس کے بعد آتا ہے کمپریہینڈ کرنے کا درجہ، فہم حاصل کر لینا. تو یہ مختلف لیولز ہیں جو آپ کی اور میرے دل سے گناہوں کے بادلوں کو دور کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے انسان کر سکتا ہے؟ تفکر کس پر کرے گا؟ ایک تو اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے ارد گرد اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو کائنات میں بار بار کیوں دیکھنے کو کہا ہے؟ کائنات کو انفر کرنے کا کیوں کہا ہے؟ اپنے ہی انفس کے اندر آپ کو دیکھنے کا کیوں کہا ہے؟ آپ میں سے جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات اور کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں. تو جو انسان تفکر کرتا ہے، جو اپنی انٹلیکٹ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کے لیول پر اپنے آپ کو لے جانے کی قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں، اور آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کے اندر بھی اور اپنے اسکالرز کے واقعات کے اندر بھی، کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ تھا جس پر انہوں نے صرف غور و فکر کیا، اس ایک لمحے میں جس میں انہوں نے اپنی عقل کی نعمت کو استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں یو ٹرن آ گئے، صرف ایک لمحہ، چند لمحے انسان جو سوچتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان جو نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم پورے قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، ہم ایک سورت پر ریفلیکٹ کریں گے، ہم ایک سورت کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مقصد کیا ہے؟ سمجھ حاصل کرنے کے بعد عمل بہتر کرنا۔ جیسے اسکالرس کہا کرتے تھے، جو پاسٹ کے اسکالرس تھے، کلاسیکل اسکالرس، وہ کہا کرتے تھے العمل لل العلم للعمل۔ علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ عمل کے لیے۔ اور یہی میرا اور آپ کا جو ہے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ جتنا علم ہو وہ میری زندگی میں ریفلیکٹ بھی کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی انسان کو تقویٰ کے لنگوسٹک میننگز نہ آتے ہوں، کس روٹ ورڈ سے بنا ہے اور اس کے لنگوسٹک میننگز کیا ہیں اور اس کی ٹرمینالوجی کہاں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو صرف یہ معلوم ہو کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا، اس کو دھوکہ نہیں دینا، اس کو غصہ نہیں کرنا، اس کو اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جس کو تقویٰ کے روٹ ورڈ بھی معلوم ہے اور تقویٰ کے لنگوسٹک اور ٹرمینالوجیکل میننگز بھی معلوم ہے، لیکن وہ اس سارے علم کے باوجود اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اپنی زندگی میں سے گناہوں کو دور نہیں کرتا۔ تو چانسز کیا ہے، کس کی بخشش ہوگی؟ پرسن نمبر ون یا پرسن نمبر ٹو؟ ظاہری بات ہے، اٹس ویری آبویس کہ پرسن نمبر ون، جس کے پاس جتنا علم تھا اس نے عمل کیا۔ اصل چیز یہی ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو اس وقت اس رمضان نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں تفکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اس قرآن کا فہم دے دے، چاہے ہمیں ایک سورت کا فہم ہی کیوں نہ ملے، ہمارا بھی عمل درست ہو جائے۔ غطفان قبیلے کا ایک سردار آتا ہے، نعیم، جن کا نام آتا ہے نعیم ابن مسعود، ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کا یا چند لمحوں کا تفکر کیا تھا، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشیس اینیمی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گرویدہ اور فالوور بنے کہ تھوڑے سے لمحوں کے تفکر کی وجہ سے جا کر اسلام قبول کر لیا۔ نعیم ابن مسعود کے لیے آتا ہے کہ جب قریش نے کال دی تھی غزوہ احزاب کے لیے کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کر دیں تاکہ ہم مسلمانوں کو یہیں ختم کر دیں، تو یہ نعیم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قبیلے کے سردار تھے، اور قریش کی طرف سے ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک ریپرزنٹیٹیو آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو لے کر ہمارے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ نعیم بتاتے ہیں کہ میں نے کئی سو اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے، اور جو مدینہ میں شخص ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام محمد ہے، کہتے تھے کہ کیونکہ قریش کہتے تھے تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد جو ہے نعوذ باللہ کاہن ہے، میجیشن ہے، جھوٹے ہیں، لائر ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے جنرلی، آپ دیکھیں آپ زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر زیادہ اعتقاد کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ خود سوچیں، آپ خود ریفلیکٹ کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کیوں دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی یا نہ دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا بس اس کو فالو کر لو، کافی ہو جائے گا۔ اللہ بار بار قرآن میں کیوں کہتا ہے افلا تتفکرون، افلا یا دبرون، کیا تم تدبر حاصل نہیں کرو گے، کیا تم تفکر نہیں کرو گے؟ تو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے کئی سو اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے، قریش کی فوج میں شامل ہوں گے اور ہم جا کر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اور آپ کو غزوہ احزاب یاد ہوگی کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر وہ بنا دی تھیں، ٹرنچز بنا دی تھیں، خندقیں بن گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے قریش کی جتنی بھی فوج آئی تھی ہزاروں میں ان کو مدینہ کے باہر ہی کیمپ لگانے پڑ گئے تھے۔ تو نعیم کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک کیمپ کے اندر تھا کہ ایک رات اچانک سے بس مجھے ایک خیال آنا شروع ہوا کہ میں محمد کی اتنی کیوں جو ہوں وہ دشمنی میں اپنے آپ کو یہاں تک لے کر آ گیا، آخر محمد میں کیا برائی ہے؟ جو قریش نے کہا وہ میں نے سن لیا، جبکہ میں تو یہ جانتا تھا کہ یہی قریش تھے جو چند سال پہلے محمد کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو یہ چند لمحوں کا تفکر، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کیوں دشمنی کر رہا ہوں محمد سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور یہی واقعہ اور یہی غزوہ احزاب تھا جس میں نعیم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس کے بعد، اور میں نے آپ جب رسول اللہ نے نعیم کو دیکھا جو کہ جانتے تھے کہ بہت بڑا غطفان قبیلے کا سردار ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے، تو رسول اللہ نے پوچھا نعیم کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چند لمحوں کا تفکر تھا جس نے نعیم کو الحمدللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آنے کی توفیق دے دی۔ تو ہم تو چند لمحوں سے زیادہ تفکر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو آپ نے مجھے عقل دی ہے وہ آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم دین کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کریں، ہم دین میں کنفیوژنس کریٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اور یہ جو چند لمحوں کی سوچ اور تفکر ہوتا ہے، یہ انسان کو الحمدللہ اصل میں انٹرنلی چینج کر دیتا ہے. اور انٹرنلی کیا چینج ہوتا ہے آپ کا؟ آپ کا لیور چینج ہو جاتا ہے، آپ کے لنگس چینج ہو جاتا ہے، کیا چینج ہو جاتا ہے؟ دل چینج ہو جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کو، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. جو آپ کا اور میرا فزیکل ہارٹ ہے اس کو قلب نہیں کہتے. قلب از اے اسپرچل ٹرمینالوجی، اسپرچل ٹرم ہے یہ قلب، دل کے لیے، ہارٹ کے لیے. اور یہ قلب وہ پارٹ ہے آپ کے دل کا جس میں روح رہتی ہے. جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کی روح کو غذا ملتی ہے، اور جب آپ کی روح کو غذا ملتی ہے تو آپ کا انکلینیشن اللہ کی کتاب کی طرف، رسول اللہ کی طرف، اور فائنلی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں یا ہم ڈیوینٹ راستے پر چلنے والے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مدغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلو، جب یہ کرپٹ ہو جاتا ہے انسان پورے کا پورا کرپٹ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ واہی القلب، اور یہ انسان کا دل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو قرآن کو سمجھیں گے، ہم قرآن پر وقت لگائیں گے. آپ الحمدللہ نوٹس بنا رہی ہیں نا، اور انسان جب نوٹس بناتا ہے تو اس کے نوٹس اس کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں. آپ کو سب کو اندازہ ہوگا، وہ نوٹس جو آپ نے بازار سے خرید لیے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کا بچہ او لیول میں یا اے لیولز میں پڑھ رہا ہے، اور وہ ایک نوٹس جو ہیں وہ کسی بازار میں جا کے اس کو نوٹس ملتے ہیں وہ خرید کے لے آتا ہے، ایک وہ نوٹس ہیں، ایک وہ نوٹس ہیں جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لیکچر سن کے اور 6 بکس سے ریفرنس لے کے خود کمپائل کیے ہیں. کس کی ویلیو اس کی نظر میں زیادہ ہوگی؟ ان نوٹس کی زیادہ ہوگی جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. یاد رکھیں جتنا ہم لکھتے ہیں لیکچر سنتے ہوئے اتنا زیادہ چیز آپ کے ذہن میں اور بیٹھتی جاتی ہے. تو جس جس کو لکھنا آتا ہے وہ ضرور لکھے، چاہے آپ پوائنٹرز میں لکھیں یا چاہے آپ ڈیٹیل میں لکھیں، لکھیں. یہ لکھنا آپ کو اس چیز کو بالکل ایسے کر دے گا کہ جیسے آپ کے دل پر یہ بات ثبت ہو جائے گی. لیکن یہ لکھتے ہوئے اور یہ سب باتیں سمجھتے ہوئے اور قرآن پر تفکر کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا صرف انٹلیکچوئل ایکسرسائز نہ بن جائے. یہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا میرے کردار میں اور میرے رویے میں عاجزی ڈیولپ کرے، نرمی ڈیولپ کرے، یہ بہت ضروری ہے. قرآن کا طالب علم اپنے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ رکھتا ہے کہ قرآن اس کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہمبل کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو اپنی حقیقت یاد کرا دے گا کہ میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سپریم ہے. ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں پڑھتے ہیں وَقَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ اللہ کا کلام ہی اصل میں بلند ہونے والا ہے، نہ آپ کا کمال، نہ میرا کمال، نہ کسی کا کمال، یہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے. اور اس کلام کے لیے ایک چیز یہ کہ ہم عاجزی اپنے اندر لے کر آئیں، دوسری چیز اپنے دل میں ایمان کو مضبوط رکھیں، جس کو آپ ایمان بالکتب کہتے ہیں، کہ قرآن اللہ کی تمام وحی کے اندر الٹیمیٹ پرفیکٹ وحی ہے. یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے نا خود، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجیں ان سب کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کی شکل میں ہوئی ہے. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے نمبر 2 لیول پہ کہ قرآن الٹیمیٹ اللہ کی طرف سے پرفیکٹ وحی ہے. اور تیسری چیز، قرآن از ابو کرٹیسزم، اس چیز کو یاد رکھیں، یہ آپ کی اور میرے بلیف کا، عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے. قرآن از ابو کرٹیسزم، نہ میں قرآن پر کرٹیسزم کروں گی اور نہ میں کرٹیسزم اپنی اولاد کو اس کے اوپر کرنے کے لیے انکریج کروں گی. دیکھیں آپ باہر کے لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، ہاں آپ کو اپنا کنوکشن چاہیے، آپ کو اپنا کردار مضبوط کرنا ہے. اور جو نسل اور جو لوگ آپ کے انڈر آتے ہیں ان کی تربیت کی کوشش کیجئے، انہی کی ذمہ داری اور انہی کا سوال آپ سے اور مجھ سے ہوگا. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں مجھے پسند آتے ہیں یا نہیں پسند آتے، کیا سب اللہ کی طرف سے؟ اس پر تو ایمان ہے نا کہ سب اللہ کی طرف سے.
جو بھی قرآن کے احکامات ہیں یاد رکھیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے جب بندوں کو قرآن کا علم دینے کی بات کی سورہ رحمان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا نام مینشن کیا؟ الجلیل مینشن نہیں کیا، کون سا نام مینشن کیا؟ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہر حکم محبت سے بھرا ہوا ہے، چاہے مجھے اللہ کی محبت نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، اللہ کا دیا ہوا ہر حکم رحمت سے بھرا ہوا ہے، چاہے وہ رحمت میں اس عمل کو اپنے اوپر اپنانے کے بعد دنیا میں محسوس کر رہی ہوں یا نہیں محسوس کر رہی، اللہ کے ہر حکم میں مرسی اور کمپیشن ہے، یا آپ کا اور میرا بیلیف ہونا چاہیے، یا آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں تو الحمدللہ آپ کی زبان کبھی بھی قرآن پر ایلیگیشن نہیں لگا سکتی۔ کیا آج دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے؟ دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے، تو آپ اور میں وہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا جہاں جہاں جو جو لوگ قرآن کی کلاسز میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ ہے۔ ذرا پاکستان کی کل آبادی دیکھیے کتنی ہے، آلموسٹ 20 کروڑ کے قریب ہے، کتنے لوگوں کو یہ لگژری ملی ہوئی ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں اور ان کے آس پاس ان کے اپروچ کی جگہوں پر وہ کلاسز اویلیبل بھی ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، تو آپ وہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے سامنے لا کر بٹھایا ہے، جن کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنی اللہ نے لگژریز رکھی ہیں کہ ہم آرام سے نکل کے آ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری آتی ہے، آج جو دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے اس میں مجھے اور آپ کو بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان ایلیگیشنس کے اگینسٹ کھڑے ہو کر بہترین مسلمان بن کر دکھا کر قرآن کے ہر بہترین اینگل پر عمل کر کے آپ نے اور میں نے پریکٹیکلی ایک امت بن کے دکھانا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی اور میرے اوپر ہے۔ ہماری زبان الحمدللہ قرآن پر ایلیگیشن نہیں لگاتی ہوگی، مجھے امید ہے ہمیں کوئی حکم قرآن کا نہیں بھی سمجھ آتا ہوگا تو بھی ہم اپنی زبانوں کو روک لیتے ہوں گے، جیسے ہم سب خواتین بیٹھی ہیں تو یوزلی ہم خواتین کو وہ قرآن کا حکم نہیں پسند آتا جہاں قرآن نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ ہم کتنا بھی دیندار ہو جائیں ہم میں سے کسی کو بھی وہ چیز پسند نہیں آتی ہے، تو ٹھیک ہے نہیں پسند آتی نہ پسند آئے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن کے ساتھ بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اسی لیے ہم نے آپ سے کہا ہے اور ہم نے اپنے فلائر میں لکھ دیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں گی، یہاں آپ کو کلاسیکل اسکالرز اور کنٹمپرری اسکالرز جو بھی ہیں، اس لیے کہ کلاسیکل اسکالرز وہ ہیں جن کے کندھوں پر رکھ کر کنٹمپرری اسکالرز نے اپنے کام کو آگے بڑھایا، یہی آپ کی اکیڈیمیا کی اپروچ ہوتی ہے نا، سائنٹیفک اسٹڈیز کیسے آگے بڑھتی ہیں، انٹیلیجنسیا کیسے آگے بڑھتا ہے، سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں وہ کیسے آگے بڑھتی ہیں، ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں نا، جو پچھلی صدی کے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ڈسکور کر لیا انہی کی ڈسکوریز کو آگے فردر بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کا اصول بھی یہی ہے، آپ کے سامنے جتنی بھی بات رکھی جائے گی وہ ساری کی ساری یا تو کلاسیکل اسکالرس کی زبان سے ادا ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، یا وہ کنٹمپرری اسکالرس کے سامنے رکھی گئی ہے اور انہوں نے اس کو آگے بڑھا کر حالات کے حساب سے ڈرائیو کر کے بتایا ہے۔ اسی بیسس کے اوپر ہم اپنے مسئلوں کا حل انشاءاللہ قرآن سے لینے کی کوشش کریں گے، لیکن جو بھی ہم علم یہاں حاصل کریں یا جو بھی آپ کہیں بھی قرآن کا علم حاصل کریں، آپ کو الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے یہ کبھی بھی کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے اس آیت کا مطلب مکمل سمجھ آ گیا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ سورہ کہف سنی ہوگی، آئی ایم شیور آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سورہ کہف کی ایکسپلینیشن بھی کئی مرتبہ سنی ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ جتنی مرتبہ جتنی جس سورت کو بھی مختلف لوگوں سے سنتے ہیں آپ کو اس کا ایک الگ امپیکٹ نہ ملتا ہے، آپ کو ایک اس کے الگ مفہوم اور معنی سمجھ آتے ہیں۔ یہ قرآن کے وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں اسکالرس 30-30 volume کی تفسیر لکھتے ہیں اور آخر میں کیا لکھ دیتے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے تو ایفرٹ کر لی ہے، لیکن اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا اور خزانہ جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں جو جتنا علم میں بڑھتا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلی بات کی تھی، قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عاجزی سب سے پہلی چیز ہے، اور عاجزی صرف اس کلام کے سامنے نہیں، اس کلام کے سامنے عاجزی یہ ہے کہ آپ اس کے احکامات کو چیلنج مت کریں، اس کو سمجھیں، اگر عمل نہیں کر رہے، اول تو عمل کرنا ہے، یہ آپ کا اور میرا بیسٹ ایفرٹ ہونا چاہیے، اول تو عمل کرنا ہے، اور اگر میں قرآن کے کسی واضح حکم پر عمل نہیں کر رہی تو میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کے حکم کو نگیٹ نہ کروں. میں کہوں ہاں ٹھیک ہے قرآن کا حکم ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ میری بھی ہدایت کے لیول کو بڑھائے. ہمیں یہ ماننا چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ ہمبل وے ہے جس میں توفیق مل جاتی ہے انسان کو. اللہ دل کا ارادہ دیکھ کر, دل کا انکلینیشن دیکھ کر انسان کو موقع دے دیتا ہے کہ انسان آگے بڑھ کر پھر اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے عملی طور پر. سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ آل عمران آیت نمبر 7, الراسخون فی العلم, جو جتنا علم میں پختہ ہوتا جاتا ہے, جو جتنا علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے, یقولون آمنا بہ, وہ کیا کہتے ہیں, ہم تو ایمان لائے اس کے اوپر, ہم ایز اٹ از اس قرآن کو مانتے ہیں, کلن من عند ربنا. یہ پورے کا پورا قرآن کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہمارے رب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ آتا ہے. جہاں آپ کو قرآن کے احکامات میں لگے کہ کہیں ایمبیگیوٹی آ رہی, دیکھیں قرآن کے دو طرح کے احکامات ہیں, ایک آپ کہتے ہیں دو طرح کی آیات ہیں, آیات احکامات اور آیات متشابہات. متشابہات میں تو آپ کو اور مجھے بالکل بریک لگا دینا ہے, اور اسکالرز نے بھی بریک لگایا اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے تفسیر کے اندر, اصول و تفسیر میں متشابہات میں, جیسے متشابہات میں اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, اللہ کا ہاتھ, یہ سب متشابہات ہیں نا. آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا, یہ غیب کی چیزیں ہیں. جنت یا دوزخ, یہ بھی متشابہات ایک طرح سے ایسے ہے کہ آپ نے اور میں نے دیکھی نہیں ہے. تو جتنی بھی قرآن کی وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, اپنے فائیو سینسز سے جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس دنیا میں, ان کے لیے اصول یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول اور صحیح احادیث بتا دیں اس کو سن لیجئے, اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیجئے. اس کے آگے اپنی انٹلیکٹ وہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر اپنے آپ کو روک لیں. اور جو احکامات کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اپنے بعد کے مفسرین کے ذریعے واضح فرمایا ہے, اللہ سے دعا کریں. دیکھیں قرآن بتانے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جہاں میں جا رہی ہوں بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے, اور جو حق ہو اس کو میرے دل میں اتار دے. یہ ہر دن نیت کر کے آئیں, ہر دن دعا کر کے آئیں. ہم سب کو اس دعا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ شیطان کیا فارغ بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ زیادہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم اپنا پری ریکوزٹ یہ رکھیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ اصل کلام, اصل چیز آپ کے پاس ہے. ہم جتنا اسکالرس کی روشنی میں, بتائی ہوئی تعلیم کی روشنی میں اس کو سمجھ سکیں گے, ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے, اور یہ چیز ہمیں انشاءاللہ قرآن کے اوپر کرٹیسزم سے دور رکھے گی. اس وقت امت کو کرٹیسزم کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت امت پھٹ رہی ہے. ٹالرنس لیول ہمارے اندر 0% ہے, اور شاید بلکہ بلو زیرو لیول ہے. اپنے اندر ٹالرنس لیول لے کر آئیے, اپنے اندر جو جتنا زیادہ, جو برتن کہتے ہیں جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں آپ اتنا سامان ڈالتے جائیں, چیز ڈالتے جائیں تو آتی جاتی ہے. اپنے دل کے برتن کو بڑا کریں. آپ کو اس لیے میں نے اورینٹیشن میں کہا تھا, جو دل صاف ہوتا ہے وہی دل اسپرچویلٹی کے لیے کھلتا ہے. جو دل صاف ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت آ سکتی ہے. جو دل صاف ہوتا ہے اسی کے اندر انسان عبادت کا بوجھ ڈال سکتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ عاجزی لے کر آئے. ہر ایک آپ میں سے جو یہاں مختلف عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کے پوٹینشیلز ہیں. ہر ایک کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک چیز ڈومیننٹ رکھی ہے, کوئی ایک صفت ہر ایک کے اندر. دیکھیں سب کو بولنے کی صفت نہیں ملتی. کچھ لوگ بہت اچھے رائٹر ہوتے ہیں, صحیح, کچھ لوگ بہت اچھے تھنکر ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت جو ہیں وہ اچھا فزیکل ورک کر سکتے ہیں. ہم میں سے جتنے بھی لوگ قرآن کے سامنے بیٹھیں گے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اندر جو آپ نے وہ ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک رکھی ہے اس کو میرے سامنے واضح کر دے, اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اس کوالٹی کو دین کے لیے استعمال کروں. اور یہاں پہ جتنا بھی ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے, کیونکہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ جو باقی میرے آگے پیچھے عمر کی خواتین ہیں, ہم لوگ تو اپنا وقت جو ہے وہ نہیں ضائع کرتے ہوں گے. اور اس بات کی نشانی الحمدللہ کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں, کہ ہم مالز کے اندر اور ہم شاپنگز کے اندر اور ہم گوسپس کے اندر اور ہم کٹی پارٹیز کے اندر گھنٹوں, یا ہم فون پکڑ کر گھنٹوں گوسپس نہیں کرتے رہتے ہوں گے, لیکن جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے نوجوان بچے ہیں, ان کو بہت زیادہ اپنے وقت کے استعمال کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے، جو یہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں، جو اب اس وقت ہم میرڈ ہیں، اس لیے کہ شادی ہونے کے بعد جو ریسپانسبلٹیز کا آپ کے اوپر انبار آتا ہے وہ اس سے پہلے کی زندگی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جنت تھی، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں اور میکہ اور سسرال اور سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی ہے، اگر اللہ نے نصیب میں رکھی ہے تو ہوگی الحمدللہ، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹے اور بیٹی کو نیک خاندان اور نیک شوہر اور اسپاؤس عطا کرے. لیکن جو یہ وقت ہوتا ہے، یہ وقت ایک سیریل کے بعد دوسرا سیریل دیکھنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت صرف اور صرف گیمز کھیلنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت انسٹاگرام پہ گزارنے کا نہیں ہوتا. مسلمان قوم وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اور میں یہ وقت ایسے ہی نہیں گزار کے جا سکتے جیسے ایک بلی اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے. آپ میں جن کے گھر میں بلی ہوگی، میرے گھر میں ایک بلی ہے اور اس کو دیکھ کر میں بہت رشک کرتی ہوں، اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، بس کھاتی اور سو جاتی ہے، کھاتی اور سو جاتی ہے، کھاتی اور سو جاتی ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کی یہی جنت ہے، یہی دنیا ہے اور یہی جنت ہے اس کی. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن تیار کر کے رکھی ہے نا، تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جتنا اس دنیا میں